خطۂ کرب و بلا عشق جنا آج بھی ہے، تم کو ڈھونڈے سے ملے گا نہ یزید پرچم، پر علمدار حسینی کا نشان آج بھی ہے، اب نہ رک پائے گا روکے سے کبھی ذکر علی، اب نہ رک پائے گا روکے سے کبھی ذکر علی، رفت دار سے میثم کا بیان آج بھی ہے، یہ حبیب ابن مظاہر نے کمر کس کے کہا، یہ حبیب ابن مظاہر نے کمر کس کے کہا، نصرت شمع میرا عزم جوان آج بھی ہے، جانشی احمد مرسل کے تھے کل بھی وارث، جانشی احمد مرسل کے تھے کل بھی وارث، کوئی غیبت میں ہمارا نگراں آج بھی ہے، مدتوں پہلے جلائے تھے لینوں نے خیام، مدتوں پہلے جلائے تھے لینوں نے خیام، کربلا تیری فضاؤں میں دھواں آج بھی ہے، کربلا تیری فضاؤں میں دھواں آج بھی ہے، کھینچ لی سینے اکبر سے شہ دین سنا، کھینچ لی سینے اکبر سے شہ دین سنا، ام لیلا کے کلیجے میں سنا آج بھی ہے، موت نے بچی کو زندہ سے رہا کر تو دیا، اپنے بچی کو زندہ سے رہا کر تو دیا, قید خانے میں سکینہ کی فغاں آج بھی ہے. کربلا جا کے یہ احساس ہوا اب تو ظفر, کربلا جا کے یہ احساس ہوا اب تو ظفر, شہ مظلوم کی ماں گر یا کنا آج بھی ہے. یہ حقیقت ہے جو دنیا پیا آج بھی ہے. خطۂ کرب و بلا عشق جنا آج بھی ہے. بابا سے بلند سلوات.
نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين, سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ولو كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورہ آل عمران کی جس آیت کی تلاوت کی گئی, یہ صرف آج کی مجلس کی حد تک ہے, کیونکہ جو لوگ باقاعدگی سے میری مجالس سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کسی ایک آیت کو سرنامہ کلام قرار نہیں دیتا ہوں. دس مجلسیں ہیں تو کم از کم چار یا پانچ مختلف آیتوں کی تلاوت خطبے کے بعد کی جائے گی, تاکہ جو بچے آتے ہیں انہیں قرآن کی مختلف آیتیں کان میں پڑتی رہیں. لیکن جو بڑی باقاعدگی سے مجلسیں سنتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری مجلسوں میں لیکن اگر مگر بہت آتا ہے اور میرے حساب سے بہت اہم بن کے آتا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی روشنی میں آج کی گفتگو شروع کروں, دو تین باتیں دوبارہ میں یاد دلا دوں. دوبارہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال یاد دلانا پڑتا ہے, لیکن ماشاءاللہ حسینیہ زہرا سارا سال اتنی رونق رہتی, ہر آنے والا خطیب اپنے حساب سے مجمع سے مختلف قسم کی درخواست کرتا ہے. تو میں تو ایک طالب علم 30 سال اس ممبر کی, یعنی حسینیہ زہرا کے اس ممبر کی خدمت کرتے ہوئے ہو گئے. تو پھر ایک بار یہ یاد دہانی کراؤں. نمبر ایک, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے کے جی کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ دو تین باتیں آج شروع میں ضروری ہیں. نمبر ایک, جب مجلس شروع ہو جائے, چاہے وہ مرثیہ ہو چاہے وہ سلام ہو, اور اس وقت میں اگر آ رہا ہوں تو ازراہ کرم کوئی مومن احترام میں بھی اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہوں. ایک عالم بعمل کا حق ہوگا لیکن مجھ جیسے طالب علم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مجلس شروع ہونے کے بعد پھر مجلس میں کسی قسم کا خلل پیدا کروں. درخواست نمبر دو. یہ درخواست بہرحال ہمارے اناؤنسر صاحب کے اعلان سے ذرا ٹکرائے گی. وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جتنا پیچھے ہو کے بیٹھ سکیں کم از کم یہ جو دو پلر ہیں اس کے پیچھے, اور ایسا لگا کہ جیسے کے جی کلاس کو پڑھایا جا رہا. اور اس کی وجہ کچھ میری جسمانی تکالیف ہیں, جس دن ضرورت محسوس ہوگی آپ کو بلانے کی تو میں خود ہی انتظامیہ کے کہنے سے پہلے دوران مجلس آپ کو آگے بلا لوں گا. درخواست نمبر تین. ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب نے بہت احترام کے ساتھ میرا ذکر کیا اور اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا کہ ساری دنیا میں مشہور ہیں. احترام کی وجہ سے وہ آگے نہ کہہ پائے کہ ساری دنیا میں عذاب والے مولانا, قبر والے مولانا, جہنم والے مولانا, ڈراکولا آف اسلام مشہور ہیں. لیکن بہرحال دنیا بھر میں مشہور ہوں کہ نہ ہوں, یہ حسینیہ زہرا کی مجلسیں ہیں. صرف اور صرف حسینیہ زہرا میں آنے والے مومنین اور مومنات کے لیے پڑھی جا رہی ہیں. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا کے کس کس کونے میں لوگ بڑے آرام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے, سگریٹ پیتے ہوئے, صوفے پہ بیٹھ کے کبھی لپک کے ادھر گئے, کبھی لپک کے ادھر گئے, پھر آ کے بیٹھ گئے مجلسیں سنتے, اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ مولانا یہ مجلس تو آپ نے 10 دن پہلے وہاں پڑھی. ان لوگوں کے لیے میں مجلس پڑھ ہی نہیں رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں ان مخلص صاحبان ایمان کے لیے جو حسینیہ زہرا کے اس ہال میں آ رہے ہیں. چنانچہ بعض چیزوں کی تکرار ہوگی, یعنی مجھے دنیا کی کوئی شہرت تو کبھی نہیں چاہیے تھے لیکن اس وقت یہ میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا. اور چوتھی اور آخری گزارش آج کی حد تک وہ یہ ہے کہ شاید اب ہر ایک کو معلوم ہے کہ میں شوگر کا بہت پرانا مریض ہوں, اور یہ بیماری وہ ہے کہ جو بہرحال رفتہ رفتہ آدمی کو اندر سے کھانے لگتی, چاہے ظاہری اعتبار سے انسان کیسا ہی کیوں نہ نظر آئے. اور مولا نے جو دنیا اور آخرت کے بارے میں کہا, اور دنیا غرت للآخرات, دنیا آخرت کی سوکن, دنیا اور آخرت میں سوت کا رشتہ. اب اس مجمع کے سامنے تو میں پڑھ سکتا ہوں, اس سے پہلے میں جہاں مجلسے پڑھ رہا تھا وہاں یہ لفظ سمجھانا مشکل ہو گیا, وہاں کی زبان انگریزی. انگریزی میں سوکن یا سوت کو کیا کہتے ہیں میں تو نہیں بتا سکتا. میرے سامنے انگلینڈ کے مومن بھی آج ہیں, میرے سامنے کینیڈا کے مومن بھی آج ہیں, شاید وہ مجھے بعد میں بتا دیں. دنیا کو لینا ہے تو آخرت کو چھوڑنا ہوگا, آخرت کو لینا ہے تو دنیا کو چھوڑنا ہوگا. یہ تو کہیے, اللہ نے آپ کو اس امتحان میں نہیں ڈالا کہ سوکن اور سوت ان کی لڑائیاں آپ کے گھر میں ہوں. تب طبیب نے مجھ سے بھی یہی کہا کہ مولانا آپ کو وزن کم کرنا ہے تو شوگر بڑھتی جائے گی, شوگر کم کرنا ہے تو انسولین لینا ہے, انسولین کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا وزن بڑھتا جائے, فیصلہ کرنا آپ کو ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو لینا. جو میں نے فیصلہ کیا وہ کیا, لیکن اس کے نتیجے میں یہ لائٹ بعض اوقات پرابلم کرتی ہے. تو مومنین سے گزارش یہ کہ دوران تقریر وہ اس انداز سے میری فوٹو نہ کھینچے کہ فلیش چمکے اور میرے جملے کو مجھے نامکمل چھوڑنا پڑے. یہ کسی وجہ سے ہی جملہ میں کہہ رہا ہوں, یہ گزارش ہے, خالی ماننا نہ ماننا آپ کا اختیار. اور اب آئیے آخری گزارش کرنے کے بعد آج کے مجلس کے حوالے سے پہلی گزارش. یہ پانچ چیزیں تو 10 دن ہمارا آپ کا ساتھ ہے انشاءاللہ, اگر اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو. آج کے مجلس کے حوالے سے یہ بھی میری ایک عادت ہے اور شاید بہت بری عادت کہ جس دن مجلس پڑھ رہا ہوں اس دن کی اگر کوئی تاریخ کی اہمیت ہو, چاہے دنیاوی اہمیت چاہے اخروی اہمیت, تو اپنے موضوع میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. ماہ سفر شروع ہو چکا اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں اہل حرم شام میں داخل ہوئے, بلکہ شام کا لفظ بھی میں بدل دوں, اس لیے کہ حلب وغیرہ سے ہو کے آ چکے تھے دمشق میں داخل ہوئے. آج اس انداز سے داخل ہوئے, وہ شروع میں مرثیے میں بھی آپ نے سنا, اور آخر کے مصائب میں بھی تفصیل آئے گی اور ساری زندگی آپ سنتے ہیں. تو ایک تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے اب شام کا تذکرہ کرنا ہے, لیکن مصائب میں اگر شام میں داخلے کا تذکرہ ہوگا تو مصائب سے پہلے تقریر راستے کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام جو میں اکثر دیتا ہوں, لیکن آج وہ اور زیادہ اہم بن کے آپ کی خدمت میں پیش ہونا, اور وہ اس لیے بیچ کا پیغام آ رہا کہ انگریزی اعتبار سے آج 26 دسمبر ہے, باکسنگ ڈے. کرسمس تو کل گزر گئی, آج باکسنگ ڈے, تو ہماری مجلس آج باکسنگ ڈے کے حوالے سے شروع ہو رہی. جب معلومات نہیں ہوتی ہیں تو میں بھی اپنے بچپنے میں سمجھتا تھا کہ باکسنگ ڈے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن باکسنگ کے مقابلے ہوا کرتے ہوں گے. پتا چلا کہ یہ وہ باکسنگ نہیں ہے, یہ باکس سے نکلا ہے, کیونکہ آج کے دن گفٹ تحفے پوسٹ مین کوریئر سروس والے لے کے آتے ہیں مختلف گھروں میں. آپ کے لیے یہ باکس آیا ہے, آپ کے لیے یہ باکس آیا ہے, آپ کے لیے یہ باکس آیا, یہ ہدیے اور تحفے دینے کا دن. اور یہاں سے اسلام کا ایک بہت اہم پیغام سامنے آتا, صاحبان ایمان کو بڑی کثرت کے ساتھ روایتوں میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ خالی زبانی محبت پہ اکتفا نہ کرنا, ایک دوسرے کے درمیان تحفوں کا تبادلہ کرتے رہنا, کیونکہ یہ دلوں کی محبت کو بڑھایا کرتا. خاص طور پر اگر کوئی سفر سے واپس آ رہا ہو, چاہے وہ دنیاوی سفر ہو, چاہے وہ کربلا اور مکے مدینے کا حج اور عمرے کا سفر, کہا کہ خالی ہاتھ اپنے گھر نہ جانا, چاہے کوئی پتھر ہی لے کے آؤ لیکن کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جانا. اب یہ تو ایک انداز ہوتا ہے مسئلے کو سمجھانے کا, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پورے سوٹ کیس پتھروں سے بھر کے لے جائیں کہ امام نے جب یہ فرمایا ہے تو ہمیں تو لفظ پر عمل کرنا. 8 سال پہلے یا 7 سال پہلے ایک اشرہ میں نے اس عنوان پہ پڑھا تھا کہ آج کل جو ایک نیا فیشن نکلا ہے, قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا, نہج البلاغہ کا خالی ترجمہ پڑھیں گے تو پوری نہج البلاغہ سمجھ میں آ جائے گی, اور ابھی جو اشرہ گزرا ہے اس کے اعتبار سے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کا ترجمہ پڑھیں گے تو پورا صحیفہ کاملہ اور سجادیہ کا پیغام سمجھ میں آ جائے گا. اور انٹرنیٹ نے تو اور تباہی مچائی ہے کہ وہاں پہ آپ حدیث کی تقریباً ساری اہم کتابوں کے ترجمے مل جائیں گے. زیارت پر جانے والے میں سے ہر ایک کی بغل میں کامل و زیارہ کا ترجمہ موجود. اول تو یہ حدیث سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں, لیکن خیر یہ تو ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے. ترجمہ سمجھنا, ترجمے سے ایک مجموعی پیغام تو ملتا ہے کہ امام اس خطبے میں نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں, امام اس دعا میں والدین کے احترام کا پیغام دے رہے ہیں, قرآن اس آیت میں رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد بتا رہا. لیکن یہ سمجھنا کہ ہم نے پورے پیغام کو سمجھ لیا, یہ اتنا آسان نہیں. تو 7 یا 8 سال کا اشرہ یہ تھا جس میں میں معصومین کی مختلف حدیثیں اور خطبے بیان کیے تھے, اور مجمع سے کہا تھا کہ دیکھیے آپ یہ جملے سن رہے ہیں تو کہ امام کا کلام ہے, امام کے جملے ہیں, کہ آپ اسی طرح سے اس پہ عمل کریں گے. مجمع مجتہدین نہیں بیٹھے اس مجمع میں, مراجع نہیں بیٹھے, میری طرح سے طالب علم بیٹھے, لیکن مجمع نے بھی کہا کہ نہیں, اس انداز سے ہر حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. مثلا ایک خاتون روزے کے عالم اپنی کنیز کو برا بھلا کہا, دوپہر کا وقت تھا, دماغ میں گرمی چڑھ گئی, اول فول بکنے لگی, پیغمبر نے کھانا بھجوایا, دوپہر کے وقت کے کھانا کھا لو. ہم تو ٹوٹ پڑتے کہ جب پیغمبر کھانا بھجوا رہے ہیں تو ہمیں روزہ توڑ کے پیغمبر کے سجیے کو قبول کرنا, لیکن بہرحال اتنی سمجھدار مومنات. میں روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ 8 سال پہلے یہ اشرہ ہو چکا. اللہ کے رسول مدینے کے باہر کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے سے سلمان فارسی کی غیبت شروع کر دی. سامنے ایک مرا ہوا سڑا ہوا کتا پڑا تھا, پیغمبر نے کہا بسم اللہ, آپ حضرات جائیے اس ڈش کو کھائیے, یہ تو خاص آپ کے لیے تیار کی گئی. کیا کھا لیا گیا یا ہم ہوتے تو کھا لیتے؟ اب یہ روایتوں کا سلسلہ ہے کہ نماز پڑھی. امام نے کہا اس نماز کا فائدہ کیا ہے, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوا اپنی چونچ زمین پہ مار رہا. نماز، روزہ، دیگر عبادتیں اگر ٹرانسلیشن کریں انٹرنیٹ کے اندر جا کر اس خطبے کا ترجمہ ڈھونڈے تو خطبہ یہی ہوگا، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اس سے پہلے کیا واقعہ گزر رہا تھا، کس وجہ سے یہ جملے کہے گئے، پیغمبر کے اور امام کے کہنے کا انداز کیا تھا. ایک ہی جملہ اگر غصے میں کہا جائے اس کا مطلب کچھ اور، اور وہی جملہ اگر خطبے کے درمیان بہت سنجیدہ کہا جائے مطلب کچھ اور، اور وہی جملہ اگر مذاق میں کہا جائے تو اس کا مطلب کوئی اور. کیا اللہ کے رسول نے مذاق نہیں کیا کہ بوڑھا آدمی جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا پیغمبر نے نہیں کہا کہ کالا آدمی جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا پیغمبر نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اندھا آدمی جنت میں نہیں جائے گا؟ تو کیا ان جملوں کا یہی مطلب ہے کہ بیچارہ اس دنیا میں بھی زحمت اٹھائے اور جنت صرف اس لیے بند؟ کیونکہ آج ہمارے کچھ باہر کے مہمان بھی آئے ہیں، بہت خطرناک لفظ باہر استعمال ہوتا ہے ڈسکریمنیشن، کیا یہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں؟ نہیں، اب مذاق میں کہا گیا اس جملے کا مطلب کچھ اور، ادھر غصے میں یا تنبیہ میں کہا گیا کہ کتے کا گوشت کھا لو اور سڑے ہوئے کتے، اور رمضان کے روزے میں یہ کھانا کھا لو مطلب کچھ اور، اور جو عام پیغمبر کے ارشادات ہیں مطلب کچھ اور. تو خالی الفاظ اور ان کا ترجمہ کافی نہیں، بولنے کا انداز کیا تھا، کیا اس سے پہلے واقعہ پیش آ رہا تھا جس کے درمیان یہ بات ہوئی. یہ مثالیں میں نے اس لیے دے دی کہ کم وقت میں یہ بات سمجھ میں آتی، ورنہ حدیثوں سے زیادہ یہ مسئلہ قرآن کی آیتوں کا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ یہ آیت کے اندر ایک عام پیغام ہے کہ اس کے اندر ذرا سا ٹونٹنگ کا انداز ہے، شاید یہ لفظ میں غلط کہہ گیا قرآن کے لیے. قرآن سورہ توبہ کی آیت، الذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے فبشروا، جاؤ ان کو بشارت دو. بشارت ہمیشہ اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن کیا کہا قرآن نے؟ کیا بشارت دو؟ انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. جاؤ جاؤ انہیں خوشخبری سناؤ. لفظ خوشخبری سن کے ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ اور وہی عربی کا مطلب بھی ہے خوشخبری، کوئی اچھی خبر. لیکن قرآن اس وقت ان لوگوں کو وارننگ دے رہا ہے تھوڑے سے طنز کے انداز میں، خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. اچھا اب یہ ضمنی باتیں جو آ گئیں وہ کیوں آئیں؟ یہ تو خیر آج کل ہماری مرجعیت پہ جو مختلف اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے میں بہرحال ہر عشرے میں ایک نہ ایک مجلس پڑھتا ہوں، تو یہ چیز تفصیل کے ساتھ وہاں پہ آئے گی. لیکن بات نکلی تھی صرف ایک جملے کو سمجھانے کے لیے کہ پتھر ہی لے کے کیوں نہ جاؤ. اور چونکہ یہ والا اسٹائل ایک تو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، ایک اس وقت عام طور پہ پاکستان میں یہ چیز مشہور ہے، پیغمبر کا وہ جملہ کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یہ نہیں ہے کہ وہاں جاؤ چاہے جانا ہی کیوں نہ پڑے مجبوری میں، لیکن اس کو کسی اور انداز سے پیش کیا جا رہا. یا پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کر رہا اسے ٹوٹے ہوئے قلم دینے کا بھی اتنا ثواب ہے جیسے میدان احد میں علی کے ہاتھ میں تلوار دینے کا. علی اس تلوار سے اسلام کو بچا رہے تھے، اپنی حکومت قائم نہیں کر رہے تھے. علی اس تلوار سے رسول خدا کی حفاظت کر رہے تھے، اپنی شہرت نہیں جا رہے تھے. وہ علی کا جہاد تو کائنات کا عظیم ترین جہاد، مگر ایک عالم و طالب علم چل اسی راستے پہ رہا ہے، خدمت وہ بھی وہی انجام دے رہا. تو پیغمبر نے یہ فرمایا ٹوٹے ہوئے قلم کا ڈھیر لگ گیا تھا میرے گھر میں، یعنی اتنا لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس لفظ کو لیا تھا. تو میں نے کہا پتھر کو سمجھا دوں، لیکن باکسنگ ڈے وہ کہاں چلا گیا؟ باکسنگ ڈے یعنی ہدیہ، باکسنگ ڈے مانے توپا، باکسنگ ڈے مانے باکسر، باکسنگ ڈے مانے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھانا. اسلام خالی بیماریاں نہیں بتاتا ہے کہ تم میں یہ خرابی ہے، تم میں یہ خرابی ہے، تم میں یہ خرابی ہے، پھر علاج بتاتا. صاحبان ایمان کو محبت سے رہنا چاہیے، مگر کیسے محبت سے رہے؟ طریقہ اسلام بتا رہا، غیبتیں نہ کرو محبت بڑھے گی، تہمتیں نہ لگاؤ محبت بڑھے گی، حسد نہ کرو محبتیں بڑھیں گی، نظر بد نہ لگاؤ محبتیں بڑھیں گی. یہ تو ہو گئے نگیٹو چیزیں جن سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو محبت بڑھے گی. اور اس کے بعد پھر اسلام نے آگے ایک مرحلہ آگے بڑھایا، بیمار کی عیادت کو جاؤ محبت بڑھے گی، مومن کی مدد کرو محبت بڑھے گی، مومن کو ہدیہ دو محبت بڑھے گی، رشتہ دار کے گھر باقاعدگی سے جاؤ محبت بڑھے گی، ماں کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو محبت بڑھے گی، دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں، وہ چیزیں بھی جو محبتیں کم کرتی ہیں، اس کے بعد وہ چیزیں بھی جو محبت بڑھاتی ہیں، اس میں تحفے کا مسئلہ بہت اہم، ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دینا، مگر یہ وہ منزل ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے بھی کہا کہ ہم بھی تمہارے تحفے قبول کریں گے، چنانچہ کتنی روایتوں میں آپ نے سنا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس دفعہ کا، لیکن کتنی روایتوں میں لوگ تحفے لاتے تھے، پیغمبر صرف ایک سوال کرتے تھے، یہ صدقہ ہے یا تحفہ، اگر کہا کہ صدقہ ہے تو اصحاب نے تقسیم کر دیا، واپس اسے بھی نہیں کیا، اور اگر کہا کہ تحفہ ہے تو خانہ سیدہ میں بھجوا دیا، بلکہ سلمان فارسی نے پیغمبر اسلام کی پہچان کو کنفرم ہی اس وقت کیا کہ جب یہ واقعہ پیش آئے، سلمان فارسی کا واقعہ بہت مشہور، اور خالی مشہور نہیں ہے، خالی مشہور نہیں ہے کہ بھئی تاریخ کا ایک واقعہ، بہت مشہور، بہت اہم بھی ہے، اہم کس لیے، سلمان فارسی کے واقعے سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے، وہ قبر کا تو میں باپو کہلاتا ہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں نے زمانے کے امام پہ بھی بہت مجلسیں پڑھی ہیں، بلکہ زیادہ پڑھی ہیں، میری ساری زندگی اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں گزری، اور اس ایام عزا کے آغاز سے ہی ہمارے دو عظیم مراجع کی ایک خاص نصیحت تھی، اس اعتبار سے میں ہر جگہ وہ پڑھتا چلا جا رہا ہوں، یہاں ضرورت محسوس نہیں کر رہا کیونکہ اس سے پہلے آپ یہ چیزیں سن چکے ہیں، لیکن زمانے کے امام کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا، یہ میرا موضوع اس سال کا نہیں، ابھی سے بتا دوں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا کہ ہم امام زمانہ کو پہچانیں گے کیسے، ہر آنے والا کہے گا کہ میں زمانے کا امام، کون 70 جھوٹے، یہ حدیث ہے نا کہ کم سے کم 40، اور ہو سکتا ہے کہ 70 ایسے جھوٹے آئے جو یہ کہیں کہ میں تمہارے زمانے کا امام، چہرے بھی بڑے مقدس ان کے لگیں گے، باتیں بھی ان کی بڑی اچھی لگ رہی ہوں گی، اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے پاس وہ سارے سامان ہوں گے کہ جسے ہم لوگ کبھی معجزہ سمجھا کرتے، اب یہ بہت نازک موضوع پہ میں نے قدم رکھ دیا، نازک راستے پہ، اس کو میں زیادہ نہیں بڑھاتا ہوں، اصل موضوع میرا رہ جائے گا، لیکن اتنی سی بات کہ یہ روایت میں کیوں جملہ آیا کہ قذب الوقاتون وحلق المستعجلون ونجا الصابرون، یہ کیوں جملہ آیا، اور ایک نہیں کئی روایتوں میں آیا، روایت اس روایت کے جملے کا مطلب کیا، جملے کا مطلب یہ ہے کہ امام کا جو وقت بتائے گا وہ جھوٹا، جھوٹ بول رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام فلاں وقت پہ آئیں گے، فلاں وقت کے دو طریقے ہوتے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تاریخ مقرر کر کے کہہ دیں کہ اس تاریخ کو امام آئیں گے، وہ تو خیر صاف صاف جھوٹ، معصوم نے فرمایا جو یہ دعویٰ کر رہا وہ گویا اپنے آپ کو خدا کا شریک کر رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک ایسا راز ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اب ایک تو یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ قوم کے ذرا سے بھی سمجھدار لوگ، لفظ ذرا پہ غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ اردو کے اعتبار سے غلط، ذرا سے بھی جس میں سمجھ اسے بتائے کہ یہ تو غلط، دوسرا طریقہ، بہت یہ مشکل موضوع ہے جس پر میں بہت احتیاط سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بات پھیل بھی رہ جائے اور ایک چھوٹا سا پیغام چلے، آج موقع بن گیا ہے تو آپ تک پہنچ بھی جائے، دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں امام کے ظہور کی تاریخ نہ دی جائے، ان شخصیتوں یا واقعات کو آپ معین کر دیں، بلا شخصیت تو ہمیں وہ لگ رہی، اچھا لگ رہی ہے کہ لفظ تو چل جائے، یہ ہمارے زمانے کی فلا شخصیت وہ ہے، یہ بھی ظہور امام کی آپ نے تاریخ بتا دی، یعنی ناک چاہے سیدھا سیدھا پکڑے یا ہاتھ گھما کے پکڑے، میں نے کوشش کی تھی، میں تو بہرحال ہاتھ گھما کے اپنی ناک نہ پکڑ سکا، لیکن کسی نے پکڑی ہوگی تبھی تو یہ محاورہ بن گیا، ڈائریکٹ یہ تو آپ کہیں کہ امام مثلا 2012 میں آ رہے ہیں، یہ تو ہے جھوٹ، دوسرا ہے کہ نہیں امام فلا آدمی دجال، اب جب آپ نے یہ طے کر دیا تو گویا ظہور امام کی تاریخ آپ نے بتا دی، کیونکہ دجال آئے گا تو اس کے مثلا 9 مہینے کے اندر امام آ جائیں، یہ بھی ایک طریقہ کہ آپ نے طے کر دیا 9 مہینے میں بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا ہوں, یا شخصیتوں کو آپ معین کر دیں, امام کے آنے سے پہلے کچھ بہت ہی اچھی شخصیتیں آئیں گی دین کے نمائندے, کچھ بہت ہی بری شخصیتیں آئیں گی شیطان کے نمائندے. میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن دجال ہر ایک کو معلوم, کسی بھی اپنے زمانے کی شخصیت کو ان شخصیتوں سے ملا دیں آپ, جو فلا آدمی وہی ہے جو امام نے کہا تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے یہ ہمارا خدمت گزار آئے. جب آپ نے اس آدمی کو امام کے آنے سے پہلے والا ہیرو قرار دے دیا, آپ نے امام کی ظہور کی تاریخ معین کر دی. امام کو اللہ نے طول عمر دی ہے باقی شخصیتوں کو نہیں, گویا آپ نے بتا دیا کہ اگر وہ 40 سال کا ہے اور 50 یا 60 یا 70 سال میں آدمی مر جاتا ہے 30 سال میں امام آنے والے, یہ خود جھوٹ. لیکن بالکل ایک الگ موضوع ہے, میں نے ایک خاص وجہ سے اتنا بیان کر دیا کیونکہ آج کل یہ شوق لوگوں کو بہت ہو گیا. مگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی واقعہ پیش آئے, شخصیت نہیں واقعہ, آپ نے کہا یہ وہی واقعہ جس کے لیے امام نے کہا تھا, یہ ظہور امام سے پہلے کی نشانی. اچھا کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس میں ٹائم فریم نہیں دیا گیا, بس امام نے کہا کہ ہمارے آنے سے پہلے مثلاً 1 مہینے میں سورج اور چاند گہن لگے, اس میں ٹائم فریم, کیونکہ یہ کہا گیا کہ اس واقعے کے بعد 9 مہینے میں امام آ رہے ہیں. ہمارے آنے سے پہلے شب قدر میں ایک دھماکہ ہوگا, یہ ٹائم فریم ہے کیونکہ امام نے کہا جس رمضان میں یہ واقعہ ہوگا اس محرم میں ہم آ جائیں. اور کچھ ایسی نشانیاں کہ جس کے اندر امام نے کہا ہمارے آنے سے پہلے یہ ہوگا, یہ نہیں بتایا کہ کتنا پہلے, 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال 500 سال. اگر کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش آئے تو کبھی نہ ملائیے کہ یہ وہ نشانی ہے جس کو امام نے کہا تھا کہ ہمارے آنے سے 15 دن پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا. خیر یہ ہر ایک کے پسند کا موضوع نہیں, اور جتنے الجھے انداز میں بات کر رہا ہوں ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا, مگر خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی سختی سے مذمت کی گئی اور کنڈیم کیا گیا جو ظہور امام کی تاریخ چاہے اس طرح مقرر کرے کہ 10 جنوری سن 2012 کو امام آ رہے ہیں, یا اس طرح مقرر کرے کہ یہ شخصیت جو آ گئی ہے دجال, یہ واقعہ جو پیش آیا یہ وہی واقعہ جو امام کے آنے سے 4 مہینے پہلے کا. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے حلق المصحف, ہمارا موضوع یہ مومنین کے لیے بڑا مسئلہ یہ حلق المستعجلون. ایک ہی حدیث میں یہ 3 لفظ آئے ہیں, اور مارے گئے ہلاک ہو گئے جنہوں نے ظہور میں جلدی کی. ارے ہم تو ہر وقت جلدی کی دعا مانگتے ہیں, اگر کہ یہ ہماری دعا کم ہوتی. ایک عجیب لفظ ہے لیکن بہرحال امام نے استعمال کیا تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. بہت عجیب لفظ ہے لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں یہ والا لفظ کسی مومن کے سامنے اس کی توہین کرتے ہوئے پیش کروں, لیکن خود امام نے کہا تو بیان کر دیتا ہوں. آیت اللہ مشکینی کی کتاب حدیث الشیعہ کے چیپٹر نمبر 7 میں یہ حدیث ہے. ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں 2 طریقے سے لکھی جاتی ہیں, بلکہ 3 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ بس حدیثیں لکھتے چلے گئے, کوئی ترتیب نہیں, یہ عموماً بزرگ علماء کے شاگرد ان کی محفل میں بیٹھ کے جو انہوں نے آج دن بھر کہا اس کو لکھتے تھے. اب کسی نے کوئی روزے کا مسئلہ پوچھا تو کسی نے والدین کی بات پوچھی تو کسی نے تاریخ کا مسئلہ پوچھا, وہ ہر ایک کو جواب دے رہے ہیں, شاگرد لکھ رہا عمالی, چاہے شیخ مفید کی ہو چاہے شیخ صدوق کی ہو چاہے شیخ طوسی کی ہو. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موضوعات کے تحت حدیث کی کتابیں, جو زیادہ اچھا اور زیادہ پاپولر طریقہ, اصول کافی, علم کی حدیث, عقل کی حدیث, نماز کی حدیث. تیسرا طریقہ ذرا دلچسپ ہے, نمبر کے اعتبار سے حدیث ہے. ایک, اس میں وہ ساری حدیثیں جمع ہے جس میں امام نے لفظ ایک کہا, 40, وہ ساری حدیثیں جمع ہے جس میں امام نے 40 کی بات کہی, 150, اس میں وہ ساری حدیثیں جمع ہے جس میں کوئی 150 والی بات آئی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عورت اور مرد کے درمیان شریعت میں 150 فرق امام نے بتایا کتاب خصال کے اسی چیپٹر میں. تو خیر یہ نمبرنگ کے حساب سے تو نمبر 7 حدیث الشیعہ نمبرنگ والی کتاب اردو ترجمہ موجود ہے. ہمارے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے سات آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے کچھ کہتے ہیں، الفاظ میرے ہیں لیکن سب سے سخت لفظ امام کا، وہ اللہ سے کچھ کہتے ہیں لیکن دراصل وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے اڑاتے بات اللہ تک پہنچ گئی. اچھا اب اگر اس کے اندر کوئی شرابی آ گیا وہ سمجھ میں آتا، شرابیوں کا کام ہی اللہ کا مذاق اڑانا. یہ عجیب بات کہ ہماری قوم میں بعض اوقات بڑے اہم مسئلے کو لوگ شرابیوں کے جملوں سے حل کرتے ہیں. جو فلا شرابی نے یہ کہا، دیکھیے کتنی معرفت والی بات کہی. شراب سے معرفت کب ہونے لگی یہ ہم کو نہیں پتا. امام فرماتے ہیں کہ شراب میں اللہ نے کسی بیماری کی شفا بھی نہیں رکھی. مجھے ایک حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں کہ ایک مومنہ نے بیماری میں شراب کی اجازت مانگی، امام نے منع کر کے اس کی وجہ بھی بتا دی. اب ایسے اکثر جملے ہوتے ہیں کہ شرابی چلا جا رہا، نمازی کے سامنے سے گزرا اور نمازی جو تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا، شرابی نے کہا میں کبھی ڈسٹرب نہ ہوا، تم ڈسٹرب ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنی باتیں. خیر اب یہ لطیفے پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ یہ ممبر لطیفہ گوئی کے لیے بنایا گیا، ورنہ تو آج کل میں نے یہ لطیفہ بھی سنا کہ کوئی فقیر مسجد کے سامنے بھیک مانگتا رہا، کسی نے اس کو کیڑی پیسہ نہ دی. شراب خانے کے سامنے بھیک مانگی، شرابی نے شراب کے نشے میں 1000 درہم دے دی. یا اللہ میں تو سمجھ رہا تھا تو مسجد میں ملتا ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا. اور پبلک ہنس بھی رہی ہے اور لطف بھی لے رہی ہے اس جوکر کے اس لطیفے پر. خیر تو خلاصہ یہ کہ امام فرما رہے ہیں 8 آدمی سنجیدہ ہیں، نہیں کہ شراب میں ہو یا بے دین ہو یا کافر ہو. جیسے ابھی بھی جہاں میں مجلسے پڑھ رہا تھا وہاں ایک صاحب ملے، کوئی بات کر رہے تھے، میں نے کہا قرآن میں آیا کہ لے کے قرآن کی بات نہ کرے، اللہ میاں سے میری 20 سال سے لڑائی چل رہی ہے اور وہ ساری دنیا پہ حکم چلائے گا، مجھ سے اپنی بات نہ منوا سکا. وہ بھی بڑی کچھ اول فال باتیں بھی کہہ دی، لوگ اسے بھی جوک سمجھتے، وہ تو سیریس تھے. تو خیر امام فرما رہے یہ 7 آدمی ایسے نہیں ہیں. اور پھر امام نے اس کی مثال دی، ایک آدمی کہہ رہا ہے اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، استغفر اللہ. امام فرما رہے یہ توبہ نہیں کر رہا، یہ اللہ سے اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، یہ مذاق اڑا رہا. لفظ یہ آیا ہے حدیت الشیعہ آیت اللہ مشکینی چیپٹر نمبر 7 جس میں 7 7 7 کی حدیث ہے. اور پھر امام نے وجہ بتائی، استغفر اللہ کہہ کے توبہ کر رہا ہے لیکن اپنے ایک گناہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. داڑھی شیو ہے خدا بندہ میں توبہ کرتا، سر پہ اسکارف نہیں ہے خدا بندہ میں توبہ کرتی، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے خدا بندہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا. اس کو میں مثالیں دے کے واضح بھی کر سکتا ہوں لیکن وقت ہی نہیں. امام نے فرمایا جو کہتا ہے میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، اور ایک تبدیلی بھی نہ اس کی ذات میں ہے نہ اس کے گھر میں. ابھی تک گانے کے کنسیڈروں سے اس کا گھر بھرا ہے، اگر ابھی امام آ گئے تو گھر میں شاید بٹھا بھی نہ سکے. میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، اس کو لفظ مذاق اڑانے سے معصومین نے تعبیر کیا. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی کہ امام کا انتظار، مگر ہم اور آپ ہر وقت امام کا انتظار بھی کرتے ہیں اور امام کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا یہ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ امام کو ظاہر کر دے ابھی الاجل، اور معصوم کہہ رہے حلق المستعجلون، جلدی کرنے والا مارا جائے گا. نجات پائے گی صبر کرنے والے کو، اس کو نجات ملے گی. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ سلمان فارسی کا واقعہ. جلدی کرنے والا کیسے ہلاک ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے امام آ جائیے، اور کسی نے کہا میں امام ہوں، یہ دوڑ کے چلا گیا کہ یہی امام ہوں گے، جلدی کی تو ہلاک ہو گئے. اب وہ جو ایک حدیث آئی ہے کہ امام کی پہلی آواز سن کے گھر سے نکلنا، اس کو میں آگے سمجھاؤں گا، آج نہیں کسی اور مجلس. سلمان فارسی کتنے سال سے رسول خدا کا انتظار کر رہے تھے، اور کسی جاہل آدمی کا نام سلمان نہیں تھا. عرب میں پیغمبر کے آنے سے پہلے یقیناً جاہل لوگ تھے، لیکن کچھ سمجھدار اور پڑھے لکھے بھی تھے. ابو ذر، سلمان، 300 سال یا 200 سال سے پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں، اور معلومات لے کے انتظار کر رہے. ہم تو معلومات لینے کو بھی تیار نہیں. باقاعدہ یہودی عیسائی علماء، کیونکہ اس وقت یہی دین چل رہا تھا، ان کی کتابیں پڑھی، ان کے علماء سے ڈسکشن کیا، اچھی طرح سے ان کے پاس معلومات تھی آخری رسول کسے کہتے. مدینے میں جب پیغمبر آ گئے تو سلمان پہلے سے کسی کے غلام تھے، آج بھی باقی سلمان مدینے میں موجود، مگر سلمان فوراً ایمان نہ لائے. دیکھیں ہم اور آپ اپنی جگہ سوچ رہے ہیں اور صحیح بھی سوچ رہے ہیں کہ ادھر امام آئیں گے ادھر ہم ایمان لے آئیں گے، مگر یہ جو خطرہ ہے رسول کے لیے یہ خطرہ نہیں تھا. روایتوں میں نہیں ہے کہ اس سچے رسول سے پہلے کچھ جھوٹے رسول آئیں گے، یہ نہیں ہے. پھر بھی سلمان نے 3 مہینے گزار دیے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور اسلام قبول کرنے میں، 3 مہینے سلمان جیسے صحابی نے، جس سے بڑا کوئی صحابی اور وہ زمین پہ گزرا ہی نہیں. ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے 10 کے 10 حاصل کی. ابو ذر جیسے صحابی نے جسے رسول نے ایک بار کہا یہ میری امت کا لقمان، اور ایک بار امام نے یہ کہا کہ آسمان آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ سایہ نہیں کیا، اور زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا. وہ بھی ایمان کے 9 درجے پر ہیں، 10 پہ نہیں. ایسا پکا مومن ادھر پیغمبر آئے، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی، دل نے گواہی بھی دے دی لیکن نہیں. 3 مہینے سلمان نے انتظار کیا، خالی انتظار نہیں، مختلف طریقے سے پیغمبر کی سچائی کا امتحان لیا. وہ نشانیاں جو پیغمبر کی ذات میں، سلمان جیسے کی یہ حالت جو منا اہل البیت قرار پائے، سلمان ہم اہل بیت میں سے، یہ رتبہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا. اب حلق المستعجل ہوں تو بار بار جو اس خطرے سے ہمیں ڈرایا گیا وہ اس لیے کہ آخری زمانے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ یہ گمراہی کی چیزیں پھیلیں گی، جھوٹے امام بھی آئیں گے، جھوٹے دعوے دار بھی آئیں گے. آپ کو اس حوالے سے، اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی، اس حوالے سے آپ کو ہر سال یہ دیکھنا کہ پچھلے سال جو آپ نے امام کے بارے میں معلومات حاصل کی اس سال کچھ اضافہ کیا ہے کہ وہیں پہ رکے ہوئے. 2 چیزیں اسلام نے بار بار بتائیں امام کے حوالے سے، ایک یہ کہ ہمیشہ اپنی معرفت بڑھاتے رہنا، ہمیشہ اپ ڈیٹ رہنا امام کے حوالے سے زیادہ حدیثیں اور زیادہ سے زیادہ نشانیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، امام کی نشانیاں، حالات زمانے کے نہیں امام. اور نمبر 2 اپنے رشتے کو امام سے کمزور نہ ہونے دینا. دعائے عہد، زیارت علی یاسین، دعائے ندبہ، اللہم کل ولیک الحجہ، الہی عظم البلا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو امام سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرتی ہیں. مگر آ گیا میرا مگر. مگر یاد رکھیے کہ جیسے 2 عام مومنوں کے درمیان، باکسنگ ڈے کے حوالے سے بات بھی ہو رہی، کہ جیسے 2 عام مومنوں کے درمیان خالی زبانی تعلقات سے محبت مضبوط نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی جگہ ہے، دعا، سلام، رشتہ دار کے گھر جانا، والدین سے خوش اخلاقی سے بات کرنا، مومن سے ہاتھ ملانا، ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کرنا، مگر نہیں، یہ کبھی بھی یہ رشتہ کر سکتا ہے، اسلام اس کو مضبوط کر رہا ہے تحفے دے کر، ہدیے دے کر. اسی طرح کہا گیا تمہیں ائمہ کی خدمت میں بھی ہدیے اور تحفے پیش کرنا، ان کو ضرورت نہیں ہے جن کے طفیل ساری کائنات بنی، مگر وہ جو تمہارا رشتہ ہے تحفہ یہ دیکھ کے نہیں دیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو ضرورت ہے کہ نہیں، تحفہ ہمیشہ یہ دیکھ کر دیا جاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا اور ہمارا اس سے ایک رشتہ برقرار رہے. چنانچہ امام کے حوالے سے، باکسنگ ڈے سے میں آ گیا امام پر، پہلے آپ کے والدین اور رشتہ داروں اور دوستوں تک گیا، اور پھر کہ امام بھی اپنے چاہنے والوں سے تحفہ مانگتے ہیں، اور امام جو تحفے مانگتے ہیں کبھی اس میں قرآن کی تلاوت مانگی، کبھی نمازیں مانگی، کبھی امام نے تحفے کے حوالے سے خانہ کعبہ کا طواف مانگا، اور کبھی تو ایسا تحفہ کہ جس پر امام نے کہا کہ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان تحفوں تک جاؤں، ایک بات ضمنی طور پہ بیچ میں وہی اسی سیکوینس میں ایک بات کہہ کے پھر ان چیزوں پہ آتا ہوں، وہ بات اگر اچھا چلے اس کو میں بعد میں رکھتا ہوں، پہلے یہ چیز، کیا یہ روایت نہیں کہ ایک راوی نے آ کر، اچھا اس امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں جن کی حدیثیں بہت کم پڑھی جاتی، 3-4 ایسے امام ہیں ان میں سے ایک راوی نے آ کر ایک مرتبہ ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، امام سے کہا مولا میں اس سال کربلا کی زیارت کو گیا تھا, میں اس سال کربلا کی زیارت کو گیا تھا اور یہ زیارت میں نے خاص آپ کی طرف سے کی, یہ میں نے ہدیہ, یہ زیارت کو میں نے ہدیہ بنا دیا آپ کے لیے. امام زندہ, امام موجود, مگر راوی کو پتا ہے کہ گیارہویں امام کو کربلا کی زیارت کتنی پسند. چنانچہ کہا کہ مولا میں زیارت کے لیے گیا, میں نے کہا خدا بندہ یہ ساری زیارت میں ہدیہ کرتا ہوں اپنے زمانے کے امام کے لیے. اس وقت گیارہویں امام ہی زمانے کے امام. امام نے کہا تو نے مجھے بہترین تحفہ دیا ہے اور میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں, میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے اتنا بہترین اور اتنا قیمتی تحفہ دیا. ائمہ بھی ہم سے نہ صرف یہ کہ تحفے مانگتے ہیں بلکہ بعض اوقات اس انداز کے جملے کہتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی نے امام سے پوچھ لیا فرزند رسول, گیارہویں امام ہی کی بات کر رہا ہوں, ایام اعضا کا اختتام گیارہویں امام پر ہو, زمانے کے امام کے والد بزرگوار, کسی نے پوچھ بھی لیا کہ مولا آپ تو خود امام معصوم, آپ کی زیارت ثواب ہے جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں, وہ جگہ خود زیارت گاہ بن جاتی. تو امام نے کہا اللہ نے دنیا میں کچھ ایسی جگہیں رکھی جس کے بارے میں اللہ پسند کرتا ہے کہ وہاں سے اس کی بارگاہ میں دعا کی آواز آئے. دعا کی آواز کہیں بھی آپ کریں, یہ تو جملہ میں اپنا مجلس کے شروع والا جملہ ایک طرح سے غلط کر دوں لیکن غلط تو نہیں کر رہا. دعا تو آپ شراب خانے بھی مانگے تو وہاں پہنچ سکتی, لیکن اللہ کچھ جگہوں کی دعا چاہتا ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں سے دعا ہے اس میں میرے جد کا روضہ کربلا کے اندر شامل ہے. یہ ایک حدیث, البتہ اس کے ساتھ وہ حدیث ملا لیجئے کس بری طرح سے ڈانٹا تھا زمانے کے امام نے اس آدمی کو جس نے غلط آدمی کو زیارت حج کے لیے بھیجوا دیا. مگر ابھی دوسری حدیث, راوی نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے دادا سے, یہ ساتویں امام کی حدیث ہے تو ان کے دادا ہوئے پانچویں امام, میں نے آپ کے دادا سے ایک بار, یہ میں نے نہیں میرے باپ نے, میں ساتھ میں آیا تھا لیکن میرے باپ نے آپ کے دادا سے ایک بار یہ پوچھا کہ مولا میں پورا سال قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن ختم کر کے اس کا ہدیہ آپ کے لیے کرتا ہوں, لیکن رمضان میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں کنفیوز ہوں, کیا یہ ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کے دادا نے اجازت دی تھی. تو مولا یہ بات آپ کے دادا سے پوچھی گئی تھی, میں بہت چھوٹا تھا, میں نے بھی وہ طریقہ اختیار کیا, آپ میں رمضان میں جتنے قرآن ختم کرتا ہوں کبھی کبھی 40 قرآن, تو ایک قرآن میں رسول خدا کو اور ایک امام علی کو اور ایک شہزادی کو اس طرح ایک ایک امام کا نام لے کے گا ایک قرآن آپ کو بخشتا ہوں. امام نے کہا یہ تو بہترین تحفہ دے رہا اور میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہم لائے جائیں گے تو ایسے سارے لوگ جنہوں نے قرآن ہمیں ہدیہ کیا وہ ہمارے ساتھ میدان قیامت پہ لائے جائیں گے اور آخر وقت تک ہمارے ساتھ رہیں گے. جہنم والا مولانا مشہور ہونا, قبر والا باپو مشہور ہونا, عذاب والا مشہور ہونا, لیکن ایک جملہ کہ ایک تو یہ کہ امام پہلے آ جائے ہم آدھے گھنٹے کے بعد پہنچے, اس میں یہ فرق ہے کہ وہ جو آدھا گھنٹہ ہم قبر سے قیامت پہ لگا رہے عذاب آ جائے. امام نے کہا ہمارے ساتھ قیامت کے میدان میں قدم رکھ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا تو اس کے اوپر عذاب کہاں سے آئے؟ یہ اگر یہ ہدیہ اور تحفہ میری خدمت میں پیش کی. آئیے ایک ساتویں امام کی حدیث, ایک گیارہویں کی حدیث, ایک نویں امام کی حدیث. ہمارے نویں امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں, سوال کیا راوی, میں اس وقت وہی حدیثیں جمع کر رہا ہوں جو ان معصومین کی ہے جن کا نام تو ہر ایک جانتا لیکن ان کی حدیثیں بہت کم لوگوں کو معلوم. ساتویں نے قرآن کی بات کی, گیارہویں نے کربلا کی زیارت کی بات کی, اب نویں پر آئی, 7, 9 اور 11. نویں سے آگے ایک آدمی نے کہا کہ فرزند رسول میں الحمدللہ موقع ملتا ہے تو اکثر میں حج کے لیے جاتا ہوں, ہر سال یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد. مولا میں جب حج پہ گیا اس دفعہ تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو کوئی ہدیہ دوں, تو اب مکے میں تو خانہ کعبہ کے طواف سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں, میں نے خانہ خدا کا طواف شروع کرنا چاہا, میرے مومن دوستوں نے مجھے روک دی, کہا کہ کیا حماقت کر رہے, یہ نماز, یہ قرآن, یہ طواف یہ گناہگاروں کے لیے ہوتا, انبیاء, ائمہ, اولیاء, اوصیاء جو معصوم ہیں उनको इन चीजों की क्या जरूरत। तो मौला मैंने अपना तवाब तोड़ के फिर दूसरों के लिए तवाब किया। नवे इमाम ने पहले तो ही जवाब दिया कि बिल्कुल गलत कहा उन लोगों ने, और तुम्हें इजाजत है नबी के लिए भी, इमाम के लिए भी, वसी के लिए भी, वली मासूम के लिए भी तवाफ करने की। चले ये इतनी सी बात, तुम्हें इजाजत। चला गया हज पर। और उसके बाद जब हज करके आया तो कहा मौला आपने जो इरशाद फरमाया उसकी रोशनी में मैंने एक तवाफ रसूल खुदा के लिए किया, एक तवाफ इमाम अली के लिए किया, एक तवाफ आका हसन के लिए किया। एक एक करके वो नौ मासूमीन के नाम लेके कहता दसवां तवाफ मैंने आपके लिए किया। रिवायत में है कि इमाम ने उसे जोश की आलम में गले से लगाए और कहा तूने बेहतरीन अमल किया। उसने कहा मौला डरते डरते एक बात और बता रहा हूं और मैं जरा सा परेशान भी हूं कि ये मैंने गलत किया है कि सही किया। और एक तवाफ मैंने आपकी दादी फातिमा जहरा के लिए भी किया। ये डर रहा है घबरा रहा। क्यों डर रहा है और घबरा रहा? वजह आपकी समझ में आ गई होगी कि शहजादी कौन है, क्या एक नामहरम मर्द या चले महरम मर्द भी। महरम मर्द किसे कहते हैं? दुनिया भर के सारे सही और नसब सादात जितने सैयद हैं वो सब फातिमा के बेटे पोते और पर पोते, यानी कोई खिताबत का या मुहावरे का जुमला नहीं है, फिक्री मसला। दुनिया भर की सारी औरतें हजरत आदम की महरम और दुनिया भर के सारे मर्द जनाब हव्वा के महरम है, तो अब सादात भी महरम। लेकिन शहजादी कौनैन के लिए क्या हम तवाफ करें? अब इसके अंदर एक तो वो जो एक अवामी गलत फहमी कि जी मर्द मर्द के लिए इबादत करे औरत औरत के लिए। मैंने तो हत्ता हज में भी देखा कि बहुत से लोग कहते मौलाना अपनी वालिदा के लिए हज करवाना है, क्या आप कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता। कहा लेकिन वो मर्द औरत के लिए हज करेगा? बिल्कुल शरण इजाजत है। यह अब तक गलत फहमी कई मरतबा हमारे साथ ये वाकया पेश आया, लेकिन उसको रखिए एक तरफ। शहजादी कौनैन का इतना बुलंद रुतबा, ये गुनाहगार। अच्छा मैं अब जरा सा हुसैनिया जहरा दुबई से छलांग लगाकर लखनऊ में जाना चाहता हूं। मैं मेरे बुजुर्ग काजमैन में रहते थे, मेरी ननिहाल नखास की थी। आप कहेंगे मौलाना हम इमाम के आला सुनने आए कि आपके आला, ये बताइए इमाम की ननिहाल कहां की थी, इमाम की ददियाल कहां की थी? और एक आध आदमी जो कहेगा मौलाना ननियाल ददियाल कहते किसे, अंग्रेजी बोली अंग्रेजी, तो खैर वो ये हुसैनिया जहरा तो नहीं। लेकिन एक बात, हमने हमेशा एक दस्तूर देखा, फिर वही बात जो मैंने दरमियान तकरीर में इसी वाकये के दरमियान एक बात कह दी। हमारे यहां शहजादी की कहानी पढ़ी जाती थी, किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी, बच्चों तक को इजाजत नहीं थी, गैर मुमैयद बच्चे भी उठा दिए जाते थे। भई ये बीबी की कहानी है, शहजादी की कहानी है, ना महरम ना ये कहानी सुन सकता है, ना इस मिठाई पे निगाह डाल सकता। भई ये मिठाई कहां की है? पहले घर में औरतें बना लेती थी, फिर तो जब दुकान से भी आती थी तब भी दुकानदार की बनाई हुई मिठाई, जिसका मोमिन होना भी हमें पता है, मोमिन भी नहीं है लेकिन बारह का निस्बत हो गई शहजादी से, अब ना महरम इसको नहीं देख सकता। अच्छा सैयद कोई आ जाए, नहीं सैयद भी नहीं दे सकते। शहजादी का हिजाब ऐसा है कि मर्द चाहे उनकी औलाद में क्यों ना वो भी नहीं देख सकता। और हिंदुस्तान के बाज इलाकों में इससे भी ज्यादा सख्ती थी, कोई प्रेग्नेंट या हामिला औरत भी नहीं देख सकती है वो नियाज। क्यों? पता नहीं उसके पेट में बच्चा लड़की है कि लड़का, अगर लड़की है तो समझ में आए, लड़का कैसे आ सकता है? अच्छा ला ला इतनी एहतियात, हां ये अजमत, ये तकद्दस, ये शहजादी के हवाले से ख्याल। लेकिन खुद आए खातून, आप जो घर से बाहर बेपर्दा निकल रही हैं, आप तो सैदानी है ना, आप तो शहजादी की बेटी है ना, आपकी निस्बत नहीं है शहजादी से। ये एक दुकानदार की बनाई हुई मिठाई खाली एक निस्बत रख रही है, तो इतनी हो गई कि सैयद भी इसको नहीं देख सकते। खाना तो छोड़िए, सैयद देख नहीं सकता जो फातिमा का बेटा, और आप जो फातिमा की बेटी, और जो सैदानियां नहीं भी हैं उम्मती तो हैं, उनको कोई अपने हिजाब या अपने सर के बाल छुपाने। और एक बात याद रखिए, आप फातिमा की बेटी अगर है तो बेटी का रिश्ता मां से हर जगह रहता। ऐसा नहीं होता है कि इमामबाड़े में आए तो बेटी मां बन जाए, शॉपिंग मॉल में जाए तो रिश्ता खत्म हो गया। ऐसा नहीं रहता है कि दुबई में रहे तो मां बेटी बन जाए, और पाकिस्तान के प्लेन में चढ़े तो प्लेन उड़ते ही रिश्ता खत्म हो जाए और मालूम है स्कार पर अबाएं और बुरके। یہاں سے وہاں تک کا مجمع گواہ رہیے گا. جب میں کبھی باہر کہتا ہوں تو بھائی دبئی وہ جگہ ہے جہاں حجاب کی بات پہ لوگ نعرہ حیدری لگاتے, لوگوں کو یقین نہیں آتا. کہتے مولانا وہ حجاب پہ نہیں لگاتے ہوں گے, آپ کو ممبر سے اترنے کے لیے کہتے ہوں گے. میں کہتا ہوں نہیں, انداز ہو جاتا ہے نا کس خلوص سے نعرہ لگایا گیا, کس خلوص سے جواب دیا گیا. یہ آپ حضرات کا وہ ایمان ہے جس کے حوالے سے میں مصائب پہ آ رہا ہوں. اگر فاطمہ سے منسوب ہر شے حجاب پہ رکھنے کے قابل ہے تو سب سے پہلے یہ مومن ہے. جو اگر امتی ہے تو فاطمہ کی, ویسے ایمانی بیٹی ہے, اور اگر سیدانی ہے تو فاطمہ کی خون کے رشتے سے نسبی بیٹی ہے, اور ہر جگہ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے. اس کو فخر ہونا چاہیے, اسے دنیا کی ساری نسبتیں, دنیا کی ساری دولتیں, دنیا کے سارے اسٹیٹس, دنیا کے سارے عہدے بیکار ہیں, میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے جب یہ سب سے بڑا اعزاز. تو یہ خیال کیجئے. اب یہ راوی ذرا سا گھبرا رہا, تھوڑا سا ماحول ہوگا, کہا کہ میں نے شہزادی کونین کے لیے طواف تو کر لی, کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں باقی معصومین کے لیے طواف کروں اور شہزادی کے لیے نہ کروں. لیکن آپ کے سامنے بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. آخر میں ڈرتے ڈرتے جب امام نے گلے لگا کر مبارکباد, امام نے فرمایا تو نے آج تک جتنے عمل کیے ان میں سب سے بہترین عمل یہ ہے, جتنے عمل کیے ہیں اس میں سب سے بہترین عمل یہ ہے, اس لیے کہ واقعاً واقعاً اتنا فرمان رسول کافی ہے کہ اللہ اس سے راضی جس سے فاطمہ راضی, اللہ اس سے ناراض جس سے فاطمہ ناراض. فاطمہ کو راضی کر لیا, اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اب امام تحفہ مانگ رہے, معصومین ہدیہ مانگ رہے ہیں. کبھی یہ ہدیہ نماز کی شکل میں مانگا, کبھی یہ ہدیہ قرآن کی شکل میں مانگا. باکسنگ دے, ہم اور آپ ایک دوسرے مادی ہدیے دیں, کیونکہ ہم اور آپ خاکی ہیں نوری نہیں, مگر امام معصوم بھی ہم سے کوئی ہدیہ اور تحفہ مانگ رہے ہیں. اور ان ہدیہ اور تحفوں میں سے صرف دو چیزیں بیان کرنا کر کے مسائل پہ آنا, مگر ایک بات عرض کر دوں, وہ یہ کہ ابھی میں نے دو باتیں کی, ہمارے ایک دوسرے کو تحفے, ہمارے معصومین کو تحفے, لیکن وہاں سے بھی ہم کو تحفہ ملتا, وہاں سے بھی ہمیں تحفہ ملتا. خود جس آیت کی میں نے آج تلاوت کی اور کل تشریح ہوگی, اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ, ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ اتنا بڑا تحفہ تمہیں دیا کہ اپنے حبیب کو تمہارے درمیان نازل کیا. ذات رسالت کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا, یہ قرآن کی آیت. اب اس تحفے کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام تھا جو آج نہیں بلکہ کل آنا. ہاں, یہ جو میں معصومین کے تحفے بتا رہا تھا اس میں ایک چیز تو بھول گیا. ہاں, وہ تو بہرحال ایک لمحے کے لیے ذہن سے بات نکل گئی, کیونکہ اللہ کا تحفہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. جو تحفے ہم معصومین کی بارگاہ میں دیتے ہیں ان میں سب سے قیمتی تحفہ یہ نماز, یہ روزہ, یہ قرآن, یہ طواف, یہ زیارت, ایک تحفہ ایسا. دیکھیں تحفے کی دو قسمیں, آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں اور ایک عام سا تحفہ آپ دیں گے وہ لے لیں. ایک تحفہ ایسا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے یا اس کو بہت پسند ہے وہ تحفہ. ابھی آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ سرک کے آگے آئے گا, وہ آپ کے قریب آئے گا جلدی سے تحفہ لینے کے لیے. جب ہماری آنکھ سے کربلا کے غم میں آنسو نکلتا ہے تو فاطمہ آگے بڑھ کے اپنے رومال میں جمع کر دی, ہم وہاں تک تحفہ پہنچائے اس سے پہلے رسول کی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور جلدی سے اس آنسو کو اپنے رومال میں جذب کر لیتی ہے. یہ آنسو گرنے نہ پائے, یہ آنسو ضائع نہ ہونے پائے, اس سے زیادہ قیمتی تحفہ کیا. ایک روایت ذرا موضوع سے ہٹ کے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں تحفے کے حوالے سے آخری بات عرض کر کے رسول سب سے بڑا تحفہ اس کی تشریح کل کروں. ذرا سا موضوع سے ہٹ کے, یہ ہماری آنکھ سے غم حسین یا اولاد فاطمہ کے عزا میں ٹپکے ہوئے آنسو ہیں جو فاطمہ کو اتنا قیمتی تحفہ لگتا کہ نہ صرف یہ کہ اپنے رومال میں جمع کرتی ہے بلکہ قیامت تک حفاظت سے رکھتی ہیں. روز قیامت ان مومنین کے یہ تحفہ کام آئے گا. مگر خود فاطمہ جب دنیا سے جا رہی ہیں, دو چیزوں کو ملائیے, دو چیزیں. جب شہزادی دنیا سے جا رہی تھی تو شہزادی نے ایک اور وصیت کی تھی, مولا کو بلا کے کہا تھا کیا ابو الحسن, اب یہ ظاہری اعتبار سے بات ہو رہی, علم امامت اپنی جگہ پر ہے ظاہری اعتبار سے, آئے ابو الحسن یہ جو الماری ہے اس میں کچھ شیشیاں اور ان میں میرے وہ آنسو ہیں جو خوف خدا کے عالم میں نماز شب کے دوران میری آنکھ سے جاری ہوئے. آپ اسے میرے ساتھ کفن میں رکھیے گا. ہم اور آپ اپنی نجات کے لیے خاک شفا کفن میں رکھتے ہیں ذرا سے فقہی مسئلے کے ساتھ. ہم اور آپ اپنی شفاعت کے لیے حدیث سلسلہ تو ذہب کفن میں رکھتے ہیں. اور فاطمہ کہہ رہی ہے میرے کفن کے اندر وہ آنسو رکھے جائیں جو خوف خدا سے میری آنکھوں میں جاری ہو. فاطمہ کے لیے خوف خدا کوئی چیز نہیں ہے, عذاب کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ذات الہی اتنی عظیم ہے کہ علی بھی ذات الہی کا تصور کر کے تڑپ رہا ہے اور فاطمہ بھی. یہ ہو گئے سارے وہ تحفے جو آج کے دن مجھے بیان کرنا تھا. صرف یہ جملہ رہ گیا کہ اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہمیں اور آپ کو دیا. آیت کا ترجمہ پھر پڑھ لوں, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے ایمان لانے والوں پر ایک احسان کیا کہ اپنے رسول کے ان کے درمیان بھیجا. ایمان مومنین کس حوالے سے یہ بات کل آئی, آج اتنی بات سن لی. ہم نے نویں امام کا تحفہ سنا, ہم نے گیارہویں کا تحفہ سنا, ہم نے ساتویں کا تحفہ سنا, ہم نے شہزادی کونین کا تحفہ سنا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں, آپ اس سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا, آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے, ایسا تحفہ دوں جو آپ کو پسند آ جائے وہ زیادہ بہتر ہے. ایسا بھی ہوتا ہے جو چیز آپ کے کام کی وہ ہمیں بتائیے. ایک منزل ابھی تک جو منزلیں آئیں وہاں پہ یہ نہیں تھا, مومن نے اپنی طرف سے تحفہ دیا. ایک منزل آئی کہ مومن نے جا کے خود پوچھ لیا میں کچھ خدمت پہ تحفہ دینا چاہتا ہوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا تحفہ دوں, آپ بتائیں. یہ کس نے پوچھا؟ یہ راہ شام میں بعض مومنین نے پوچھا. مولا سجاد آپ ہمارے شہر سے گزر رہے ہیں, بڑی تمنا تھی ہماری کہ کبھی ہمارا آقا ہمارا مہمان بنے گا, ہم اس طرح سے خدمت کریں گے, ہم اس طرح سے خدمت کریں گے, ہم اس طرح سے زمین پر بچھ بچھ جائیں گے. مولا سوچا بھی نہ تھا کہ آپ ہمارے شہر میں اس حالت میں آئیں گے. یعنی شہر مومنوں کا نہیں, ہر شہر میں ایک آدھ ایک آدھ ایک آدھ تو مومن مل جاتا. مولا میں سمجھ میں نہیں آتا, کبھی دل چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں یہ منظر دیکھنے سے پہلے. اب مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کیا خدمت کروں. اگر آپ کی کوئی خواہش ہے بتائیے, جان پر کھیل کے آپ کی خواہش پوری کروں گا. ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا آپ میرے شہر میں آئے میں آپ کو کیا تحفہ پیش کروں. سجاد نے ایک عجیب جملہ کہا جس کا تعلق شام غریبہ کے ایک جملے سے ہے, لیکن وہ آج نہیں بتاؤں گا وہ جملہ, وہ کل. آج صرف سجاد کا جملہ. کہا کہ اے سوال کرنے والے, بے شک میں امام وقت ہوں لیکن کربلا سے آج تک میں نے پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا. اللہ اللہ, وہ رتبہ زینب کبرا امامت کہتی ہے کہ ہر جگہ میں مشورہ لیتا ہوں. پلٹ کے دیکھا, پھوپھی اماں ہمارا چاہنے والا یہاں پہ آ گیا اور وہ ہماری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے, بتائیے اس سے کیا مانگوں. بس زینب کبرا نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کیا. سجاد اگر ہمارا چاہنے والا آیا اس سے کہہ دے کہیں سے کچھ چادریں لا کے دے دے. مجلس عزام میں بیٹھی بھی مومنات زینب کا تحفہ سنیے. مومن کہتا ہے آپ کی خدمت کرنا ہے کیا پیش کروں. کہا کہیں سے چادریں لے کے آئیے. جملے سے پہلے ایک بات پہ غور کیجئے گا, کربلا کے شہید, کربلا کے شہید, کربلا کے شہید تین دن کے اور بھوکے اور پیاسے تھے. کربلا کے قیدی خدا معلوم کب تک پیاسے رہے. یہ کربلا سے کوفہ بھی پیاسے آئے ہیں, تبھی ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ نے پانی مانگا. یہ کوفے سے شام بھی پیاسی آئے, تبھی راہ شام میں سکینہ نے شمر سے پانی مانگا. یہ زندان میں بھی پیاسے رہے ہیں, تبھی زینب نے بیٹھ کر نماز شب پڑھی. زینب چلے خود ہم کہہ دیں کہ زینب علی کی صابرہ بیٹی, اپنے ساتھ ننے ننے بچوں کو دیکھ رہی سب پیاسے. زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ سجاد اسے کہہ دے کہیں سے پانی مل سکتا ہے, پانی لیا میرے بچے بہت پیاسے. پانی کبھی نہ مانگا, جب مانگا چادر لے کے آ. زینب نے بتایا زینب پیاسی رہ سکتی ہے بغیر چادر کے نہیں رہ سکتی. زینب اپنے بچوں کو پیاسا رکھ سکتی ہے لیکن بغیر چادر کے نہیں رہ سکتی. اور یہ قافلہ شام میں داخل ہوا, زینب کو چادر ملی نہیں کہیں. ہاں وہ لے کے آتا تھا چادر, سجاد یہ چادر پھوپھی کے حوالے کرتے, زینب جلدی سے ایک ایک چادر ہر بی بی کی طرف اچھالتی ہے, بی بیوں چادر آ گئی ہے اپنے سروں کو چھپا لو. فوج یزید یہ منظر دیکھ کے خاموش نہیں رہتی, وہ دوڑ کے آتے ہیں, چادریں دوبارہ چھینتے. چادر صرف شام غریبہ نہیں چھینی, چادر راہ کوفہ میں چھینی گئی, چادر راہ شام میں چھینی گئی. نہیں, مصائب کا حق ادا نہ ہوا. یہ چادریں جب چھینی گئیں تو ہاتھ سے نہیں چھینی گئیں, نیزے لے کے آتے ہیں, بیویوں کے سر میں نیزے چبوتے ہیں اور چادر چھینتے ہیں. ایک جگہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا, کئی جگہ. زینب کو پتا ہے چادر مانگنا بیکار ہے, چادر آئے گی بھی, چادر چھین بھی لی جائے گی, سر بھی زخمی ہوگا. پھر زینب نے چادر مانگی, پھر زینب نے چادر مانگی, پھر زینب نے چادر مانگی, یہاں تک کہ پیغام دے دیا کہ میں نے دیکھا چادر چھن رہی. اچھا پانی مانگتی تو کیا ہوتا, پانی چھنتے چھنتے بھی دو بچوں کی پیاس تو بجھ جاتی نا. کہا کہ نہیں, بغیر پانی کے زینب اور زینب کا گھرانہ رہ سکتا. چنانچہ جب کسی نے بعد واقعہ کربلا مدینہ میں ایک جملہ پوچھا تھا, مولا سجاد ہے تو بڑی جسارت لیکن میرا جملہ نہیں ہے, غیروں کا جملہ. جب زینب کبریٰ شام میں داخل ہو رہی تھی تو زینب کا سارا سر زخمی تھا, سارے بال زینب کے خون کے خون سے رنگین تھے, زینب کے سارے بالوں میں خون لگا تھا. مولا یہ وہی خون ہوگا جو نیزے چبونے سے نکلا. نہیں نہیں, سجاد کا جواب آج کے مجلس تمام. مولا نے کہا میری بھوپی کا سارا سر زخمی تو تھا مگر خالی یہ وجہ نہیں تھی, یہ تو تھی, اس سے اہم کوئی اور وجہ تھی. زینب شام میں داخل ہو رہی ہے سرخ بالوں کے ساتھ, زینب شام میں داخل ہو رہی ہے لہو بھرے ہوئے بالوں کے ساتھ. ارے آپ سن رہے ہیں, میں تو سوچ رہا ہوں آقا عباس جہاں یہ جملہ سن رہے ہوں گے آقا پہ کیا گزر رہی ہوگی. مگر سجاد بتا رہا نوک نیزہ چبونے سے خون کم نکلا, نکلا کم نکلا, زیادہ خون پتا ہے کیوں نکلا. اس سوال کرنے والے سے ایک بات اور پوچھ لینا, جب کربلا سے ہمارا قافلہ چلا تو بچے کتنے تھے, اور شام میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو بچے کتنے رہ گئے. راوی نے گھبرا کے کہا مولا میں نے سمجھا, اب جملے میرے ہیں مفہوم امام کا ہے. فرمایا قافلہ چل رہا ہے, نہ محملیں ہیں نہ اماریاں ہیں, بیبیاں اونٹ کی ننگی پیٹ پہ بیٹھی ہیں, گود میں ننے ننے امام زادے ہیں, ننے ننے نبی زادے ہیں. جب یہ اونٹ دوڑائے جاتے ہیں بیبیوں کے ہاتھ بھی بندھے ہیں, بچے گود سے راستے میں گر جاتے ہیں, بیبیاں فریاد کرتی ہیں آئے عمر صاحب قافلہ روک دے, میرا بیٹا گر گیا, نبی زادہ گر گیا, امام زادہ گر گیا. وہ بے حیا کہتا ہے سپاہیوں انہی بچوں پر سے اونٹوں اور گھوڑوں کو دوڑا دو. ارے یہ ننے ننے نبی زادے اور امام زادے, خدا معلوم راہ شام میں کتنی قبریں ایسی بنی. زینب کبریٰ کو حسین نے اس قافلے کا محافظ بنایا تھا. امام فرماتے ہیں جب میری بھوپھی نے دیکھا یہ ظالم قافلہ نہیں روکتا ہے, اب زینب کا طریقہ بن گیا, جب کوئی بچہ زمین پہ گرتا ہے زینب بھی اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے زمین پہ گرا دیتی ہے. عمر سعد کو زینب کو لے کے دربار یزید میں جانا ہے اور انعام لینا ہے, زینب کی وجہ سے قافلہ روکا جاتا. اللہ معلوم کتنے بچوں کو زینب نے اس طرح بچایا کہ چلتے اونٹ سے زمین پہ گرتی ہیں اور بچے کو اٹھا کے لاتی ہیں, یہاں تک کہ قافلہ شام میں گیا. جملے میرے ہیں مفہوم امام کا. راوی نے کہا لیکن مولا وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا کہ زینب کا سر کیسے خون سے بھر گیا. زینب اونٹ سے گری بچے کو اٹھا کے لائی. میں تو سر کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. وہ زینب کبریٰ شام میں داخل ہوئی لہو بھرے ہوئے بالوں کے ساتھ, سجاد کا جواب کیا ہوگا؟ ارے کس طرح میرے مولا نے کہا ہوگا. بھئی یہ سن لیجئے, ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے, گرنے والا جب گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے نا. ایک جگہ کتاب میں پڑھا ہے, امام زمانہ سلام کر رہے, میرا سلام اپنی دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں, بندھے ہاتھوں کے ساتھ. زینب جو زمین پہ گر رہی ہے, ہاتھوں سے نہیں سر ٹکرایا, علی کی بیٹی کا سر زخمی. اجرکم علی اللہ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا ان صاحبان ایمان اور ان مومنات کے اس گریے اور بکا کا واسطہ, ان کی آنکھوں کے ان آنسوؤں کا واسطہ, خدا بندہ ان آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا کے یہ رومال زہرا میں جمع ہو کر آخرت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے. پروردگارا گریہ کرنے والوں کو غم حسین اور غم اہل بیت کے سوا دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما. خدا بندہ صف عذاب پہ بیٹھے ہوئے ان مومنین اور مومنات کی تمام حاجتوں کو پورا فرما, ان کو اور ان کے گھروں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو, ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. ہمیں سیرت اہل بیت پہ عمل کی توفیق عطا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین.